السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
فوج کے سربراہ کی قطر کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، قطر دفتر کے ذریعے افغان مصالحتی عمل پر تفصیلی بات چیت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان ہتھیار درآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر، بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یونیسکو نے کہا ہے کہ اسکولوں میں صرف اردو ذریعہ تعلیم کا رواج شکایات کا سبب ہے، مادری زبانوں کا فروغ معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ضروری، ماہرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
الطاف حسین کی میڈیا پابندی کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی بھوک ہڑتال کا چوتھا اور آخری دن۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا، سری نگر۔
بھارتی کشمیر میں 48 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ ختم، کثیر المنزلہ عمارت میں محصور 3 عسکری پسند ہلاک، 2 افسروں سمیت 5 بھارتی فوجی بھی کام آ گئے۔ جھڑپ کے دوران عسکری پسندوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مقامی لوگوں کے مظاہرے اور نعرہ بازی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
بھارت کی ریاست ہریانہ میں کشیدگی کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان بس اور ریل سروس عارضی طور پر معطل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے شام میں متعدد بم حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملے امن عمل کو تیزی سے پٹڑی سے اتارنے کے لیے ہیں۔ ان حملوں میں 140 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کا دعویٰ داعش نے کیا ہے۔ اور جنوبی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ملک فجی میں، جہاں ہفتے کے روز شدید طوفان آیا تھا، ہلاک شدگان کی تعداد کم از کم 20 تک پہنچ گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف قطر کے ایک روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ ملک کی اعلیٰ فوجی اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ دورہ طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو قطر کا ایک روزہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کی قطر کی قیادت سے ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے علاوہ قطر کے دفتر کے ذریعے افغان مصالحتی عمل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کا سیاسی دفتر قطر میں ہے، اور طالبان کی عادت اس بات پر اصرار کرتی رہی ہے کہ صرف قطر کا دفتر ہی سیاسی مذاکرات کے انعقاد کا مجاز ہے۔ اس دورے کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں امن و مصالحت کی عمل کی بحالی کے سلسلے میں 4 ملکی اجلاس منگل کو کابل میں ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس سے محض ایک روز قبل جنرل راحیل شریف کی قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں اہم تصور کی جا رہی ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد میں 4 ملکی گروپ کے تیسرے اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات فروری کے اواخر میں کروانے کی کوششوں پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا چوتھا اجلاس 23 فروری کو کابل میں ہونے جا رہا ہے۔ کابل میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تاریخ کے تعین سے متعلق پیش رفت متوقع ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ واضح تو نہیں کہ طالبان کب تک مذاکرات کی میز پر آئیں گے، لیکن اس بارے میں ان کے بقول کوششیں تو ہو رہی ہیں۔
قطر بھی ان پہ پریشر ڈال سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر اگر ڈالیں گے، پاکستان پریشر ڈالے گا یا قطر پریشر ڈالے گا، تو وہ یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بات چیت میں شرکت پہ رضامند ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ بات چیت نتیجہ دے گی یا نہیں، یہ پھر ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ یہ قطر اتنا پریشر ڈالے گا یا ڈال سکتا ہے، اور نہ پاکستان اتنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج اس میٹنگ سے حاصل کرا لیں۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست ملاقات گزشتہ سال جولائی میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہوئی تھی۔ ان مذاکرات کی میزبانی پاکستان نے کی تھی، جس میں امریکہ اور چین کے نمائندوں نے بطور مبصر شرکت کی تھی۔ بات چیت کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہونا تھا، لیکن طے شدہ تاریخ سے قبل ہی طالبان کے رہنما ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد یہ عمل معطل ہو گیا تھا۔ طالبان کے سربراہ ملا عمر کا انتقال اگرچہ 2013 میں ہو چکا تھا، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مصلحت کی بنا پر اس خبر کو چھپا رکھا تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات کی بحالی میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف کابل کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان، امریکہ اور چین تینوں ممالک طالبان سے مذاکرات کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک بین الاقوامی ادارے سپری کے مطابق سن 2015 میں ہتھیار درآمد کرنے والے ملکوں میں پاکستان 10ویں نمبر پر ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام عشرت سلیم نے۔
ایک معروف بین الاقوامی ادارے کے مطابق گزشتہ سال پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا 10ویں بڑا ملک تھا، جبکہ سعودی عرب ہتھیار درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست اور بھارت دوسرے نمبر پر رہا۔ اپنے مخفف سپری کے نام سے معروف اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے 2014 میں دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کیے، جبکہ پاکستان 2014 میں 90ویں نمبر پر تھا۔ 2015 میں پاکستان نے 73,50,00,000 ڈالر کے ہتھیار درآمد کیے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے 3,70,80,00,000 ڈالر کے ہتھیار درآمد کیے۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ خریدنے کے باوجود علاقے میں روایتی ہتھیاروں کا توازن اب بھی ہندوستان کے حق میں ہے،
اور پاکستان کی لاجک یہ ہے کہ اگر اس کا کنونشنل ڈیفنس ویک ہوتا ہے انڈیا کے تحت اور یا جو ڈسپیرٹی بڑھتی ہے، تو جنگ کی صورت میں کنونشنل سے نان کنونشنل پہ جانے کے لیے، یعنی کنونشنل سے نیوکلیئر پہ جانے کے لیے تھریش ہولڈ پوائنٹ نیچے آ جاتا ہے اگر پاکستان کا کنونشنل سیکیورٹی کمزور ہے۔ اگر کنونشنل سیکیورٹی زیادہ محفوظ ہے تو یہ خطرہ کہ نیوکلیئر ویپن استعمال ہوں گے وہ کم ہو جاتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے پاکستان بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں میں توازن کو کسی حد تک برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سپری کے مطابق پاکستان نے سب سے زیادہ یعنی 56,50,00,000 ڈالر مالیت کے ہتھیار چین سے حاصل کیے، جبکہ امریکہ سے 6,60,00,000 ڈالر کے ہتھیار حاصل کیے۔ چین کی طرف سے سب سے زیادہ ہتھیار پاکستان کو ہی فروخت کیے گئے، جس کے بعد دوسرا نمبر بنگلہ دیش جبکہ تیسرا نمبر میانمار کا ہے۔
چائنیز ویپن کے باوجود پاکستان امریکہ سے ویپن اس لیے لیتا ہے کہ جب ہائی ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو پھر میجر سورس آف ویپن سپلائی ویسٹ ہے، یعنی امریکہ ہوگا یا یورپین ممالک ہوں گے۔
پاکستان اور چین لڑاکا طیارے جے ایف تھنڈر 17 کی تیاری کے مشترکہ منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں، جنہیں چین اور پاکستان کی فضائی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دیگر ممالک کو فروخت کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے 2015 میں سب سے زیادہ ہتھیار روس سے حاصل کیے، جن کی مالیت لگ بھگ 2 ارب ڈالر تھی۔ بھارت کو ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں میں اسرائیل کا نمبر دوسرا جبکہ امریکہ کا تیسرا نمبر تھا۔ عالمی ہتھیاروں کے متعلق سپری کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین نے جدید اسلحہ سازی کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، اور اس کی ہتھیاروں کی برآمدات میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے ضلع ہریانہ میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بس اور ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
بھارتی حکام کی درخواست پر لاہور سے نئی دہلی دوستی بس سروس اور سمجھوتا ایکسپریس ریل سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لاہور میں مینیجر ریٹائرڈ کرنل خالد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بھارتی حکام نے ریاست ہریانہ میں احتجاج کے باعث ان سے درخواست کی تھی کہ وہ پیر کو بس نہ چلائیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال میں بہتری کے بعد بھارت نے بدھ سے بس سروس بحال کرنے کی کلیئرنس دے دی ہے۔ دوستی بس سروس ماہ سوائے اتوار کے روزانہ لاہور سے نئی دہلی اور وہاں سے لاہور سفر کرتی ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے پرتشدد احتجاج کے بعد بھارتی حکام نے مسافروں کو امرتسر سے دہلی لے جانے میں معذوری کا اظہار کیا تھا۔ ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دوستی بس اور سمجھوتا ایکسپریس ٹرین سروس کی معطلی کے بعد دونوں جانب پھنسے مسافروں کی ان کے ممالک جلد منتقلی سے متعلق بھی پاکستان اور بھارت کے عہدیدار ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن بھارت میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ اس وقت سمجھوتا ایکسپریس ٹرین اور دوستی بس سروس معطل ہیں، جس سے بھارت میں موجود ان پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بھارتی ہائی کمیشن نے بھی بس اور ٹرین سروس کی معطلی کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی مدد کی درخواست کی ہے۔ ایسے پاکستانی اور بھارتی شہری جن کے ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے، ان کے ویزوں کے میعاد میں توسیع کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بس اور ٹرین سروس کی بحالی کے بعد وہ بآسانی اپنے اپنے ملک جا سکیں۔ بھارت میں جاٹ برادری تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں کوٹے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی بھارتی ریاست پنجاب میں کسانوں کے احتجاج کے باعث سمجھوتا ایکسپریس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے شام میں متعدد بم حملوں کی سخت مذمت کی ہے جن کا دعویٰ داعش نے کیا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملے امن عمل کو تیزی سے پٹڑی سے اتارنے کے لیے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ان حملوں کو بربریت قرار دیا ہے اور تنازع میں شریک تمام جماعتوں، خاص طور پر شامی حکومت اور اس کی حمایتی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ ان کوششوں کی حمایت کریں جو اس طویل خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اتوار کے روز دمشق میں بم کے حملے میں کم از کم 83 جبکہ ہومس میں 59 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دونوں شہروں میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ اور روس اور امریکہ متحارف فریقوں کو جنگ بندی کا نیا معاہدہ قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز کہا تھا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ایک عارضی سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ جان کیری کے الفاظ، حقیقت یہ ہے کہ حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ میں یہاں کھڑا ہوں، ہم واقعتاً پیش قدمی کر رہے ہیں، امداد پہنچ رہی ہے، دشمنیاں ختم کرنے کا طریقہ کار طے پا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے کی نسبت آج ہم فائر بندی کے زیادہ قریب ہیں، اور اس بارے میں کسی بھی بات کو طے شدہ نہیں سمجھتا۔ جنگ بندی آئندہ گھنٹوں میں ممکن ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی حکومت جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مگر اس صورت میں نہیں کہ دہشت گرد اسے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ مارچ سن 2011 سے اب تک ہر مخالف جنگجو کو دہشت گرد کہتے آئے ہیں، مگر ایسے میں جب جنگ بند کروانے کے لیے دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، اتوار کے روز تشدد جاری رہا اور دمشق اور ہومس میں داعش گروپ نے بم کے بڑے حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ دمشق میں ہونے والے حملے میں کم از کم 83 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ہومس میں 59 لوگ مارے گئے۔ کیری نے بتایا کہ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے اسد کا اتحادی روس شامی حکومت اور ایران سے بات کرے گا، جبکہ امریکہ اپوزیشن گروپوں سے بات کرے گا۔ روس دمشق حکومت کی مدد کے لیے فضائی حملے کرتا رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کہتے ہیں کہ ان حملوں میں داعش کے بجائے شام کی باغی فورسز ہدف رہی ہیں۔ شام میں عام شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی وجہ فضائی حملے بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر سرحد پار کر کے ترکی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے یوکرین میں 500,000 سے زائد بچوں کو درپیش مسائل کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ یوکرین میں قریب 2 سال سے جاری تنازع کے نتائج کا خمیازہ بچوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یونیسف کے مطابق مشرقی یوکرین میں روس کی پشت پناہی والے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہنے والے بچے بنیادی ضروریات اور حقوق سے محروم ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے فنڈ کا ادارہ سمجھتا ہے کہ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع سے متاثرہ بیشتر بچوں کی صورتحال کو محض اجتماعی نقصان کے تحت شمار نہیں کیا جا سکتا. ادارے کے مطابق محاذ جنگ کے قریب رہنے والے تقریباً 580,000 بچے انتہائی متاثر ہیں اور جنہیں بنیادی حقوق اور روزمرہ ضروریات سے محرومی کا سامنا ہے. وہ اس محرومی اور خوف کے نتائج کو زندگی بھر محسوس کریں گے. یوکرین میں یونیسیف کی نمائندہ گیووانا باربیرس کہتی ہیں کہ ان بچوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جن میں تعلیم، رہائش گاہ اور کھیلنے کا حق بھی شامل ہے. یوکرین کے دارالحکومت کیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 16,00,000 افراد میں سے تقریباً 2,15,000 بے گھر ہونے والے افراد اپنے ان گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکتے جہاں سے لڑائی کی وجہ سے انہیں نکلنا پڑا تھا. جووانا باربریز کہتی ہیں کہ 2,00,000 سے زائد یعنی ہر 3 میں سے 1 کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے اور یہ بچے ہیں جنہوں نے تشدد اور لڑائی دیکھی ہے اور انہیں واقعتاً فوری مدد درکار ہے. علاقے میں درجہ حرارت میں بھی کمی ہو رہی ہے اور باربریز کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قلت اور کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بچے سانس کے امراض کا شکار ہو جائیں. وہ خبردار کرتی ہیں کہ کسی وبا کے بھی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے کیونکہ صحت کی سہولتوں اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ وہ بارودی سرنگوں یا پھر کسی اور دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ جائیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ کر اپاہج ہونے یا پھر ہلاک ہو جانے والے بچوں کے اعداد و شمار کو معلوم کرنے کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ یونیسیف کو وزارت صحت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے بقول ان کے غیر حقیقی اعداد و شمار پر بھروسہ کرنا پڑا ہے.
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the conflict,
باربریس کہتی ہیں کہ اس جنگ میں اب تک جو 60 بچے ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے 40 بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر موت کا شکار ہوئے. لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی. کیف میں حکومت نے اس تنازع کے ابتدائی مراحل میں ان لوگوں کے لیے سماجی بہبود کے تحت دی جانے والی رقوم بھی روک دی تھیں جو مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے بے حد دشواریاں پیدا ہوئیں. باربریس کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک سماجی بہبود کی رقوم کی ادائیگی کو دوبارہ شروع نہیں کیا لیکن روس مالی اعانت کرتے ہوئے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے.
جنوبی بحر الکاہل کا جزیرہ نما ملک فجی میں جہاں ہفتے کے روز شدید طوفان نے حملہ کیا تھا ہلاک شدگان کی تعداد کم از کم 20 تک پہنچ گئی ہے اور ہنگامی امداد کا کام جاری ہے. طوفان ونسٹن کے ٹکرانے کے بعد فجی کے فضا سے لے جانے والی تصاویر شدید تباہی کے آثار دکھا رہی ہے. مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں, سڑکوں پر سیلاب ہے, درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں اور ملبہ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. طوفان سے بجلی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا کیونکہ بجلی کے کھمبے ٹوٹ گئے ہیں. فجی کے وزیر اعظم بینیما راما کا کہنا تھا,
and roofing iron, glass, live electric wires and other hazardous materials pose serious threats to public safety.
وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بجلی کی لائنیں ٹوٹ گئی ہیں, لوہے کی چھتیں, گلاس, بجلی کی تاریں اور دوسرا تباہ کن مواد عوام کے لیے خطرہ ہے. ہم سخت محنت کر رہے ہیں کہ سڑکوں اور برادریوں کو ایک بار پھر محفوظ بنایا جائے. حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی تھی اور خبردار کیا تھا کہ یہ قدرتی آفت ایک ماہ تک جاری رہ سکتی ہے. سمندری طوفان کے انتباہ کے مشترکہ امریکی مرکز کے مطابق ونسٹن 5 درجے کا طوفان تھا جو ملک کے شمالی ساحل ویٹی لیویو سے ٹکرایا جو ملک کا سب سے بڑا جزیرہ ہے, جبکہ فجی مجموعی طور پر 330 چھوٹے بڑے جزائر کا آبی خطہ ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے جوہری تجربات کے جواب میں آئندہ ماہ فوجی مشقیں کریں گے جو دونوں اتحادیوں کے درمیان اب تک کی جانے والی سب سے بڑی فوجی مشقیں ہوں گی. شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک جوہری تجربہ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا تھا. واشنگٹن اور سول اس سال کی مشترکہ فوجی مشقوں میں تباہ کن ہتھیاروں سے دفاع پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ امریکہ کے شمالی ریاست مشیگن میں ایک مہلک حملے میں ملوث مشتبہ شخص کو پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس پر قتل کے متعدد الزامات عائد کیے جائیں گے۔ حکام نے ہفتے کو دیر گئے کالمزو شہر میں ہونے والی فائرنگ میں ملوث ہونے کے شبے میں 45 سالہ جیسن ڈالٹن کو اتوار کے صبح گرفتار کیا۔ اس وقت اس واقعے میں 6 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ لاہور میں منعقدہ ادبی میلے کا آج دوسرا اور آخری دن تھا۔ ہمارے ساتھی افضل رحمان نے میلے میں شریک متعدد شخصیات سے انٹرویو کر کے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے۔
3 روزہ ادبی میلہ الحمرا آرٹ سینٹر میں منعقد ہونا تھا، مگر سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ میلہ ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا اور 3 دن کے بجائے 2 دن تقریبات ہو سکیں۔ اس صورتحال میں بھی بڑی تعداد میں ہر شعبۂ زندگی کے لوگ اس میلے میں شریک ہوئے اور دونوں دنوں کی 50 سے زیادہ نشستوں میں ہال بھرے رہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹر آئی آر رحمان اس میلے کے مشاورتی پینل کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف نشستوں میں بھی شریک رہے۔ انہوں نے اس میلے کے حوالے سے مجموعی تاثر بیان کرتے ہوئے کہا،
اتنے ڈسٹرب لائف لوگ گزار رہے ہیں تو کتابوں سے اور علم سے اور ادب سے ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، ان کو دماغ کو کچھ سکون ملتا ہے، کچھ لمحے ان کو ایسے مل جاتے ہیں جب وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو کر اپنے خاطر جمع رکھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو شوق ہے آنے کا۔ یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ الحمرا سے یہاں شفٹ کریں۔ لوگ تو اب بھی آئیں، یہاں پہ بھی آئیں اور وہاں پہ بھی آئیں، اور ہر روز یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے پروگرام کو ترک کرنے پڑے، اور جو سب سے زیادہ قابل افسوس ترک کرنے پڑے وہ یہ تھا کہ جو پنجابی کے اور سرائیکی کے جو پروگرام تھے وہ انہیں کاٹنے پڑے، حالانکہ انہیں کاٹنے نہیں چاہیے تھے۔
اس میلے میں پاکستان کے علاوہ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور اسکاٹ لینڈ سے مہمان آئے تھے، اور مقامی طور پر بڑی تعداد میں ماہرین فن، دانشور، ادیب اور شاعر بھی اس میلے کا حصہ رہے۔ ادبی میلے کی 52 نشستوں کا احاطہ تو ممکن نہیں، تاہم بعض نشستوں میں حاضرین کی غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ گلڈڈ میموریز آف ارلی پاکستان ایئرز کے عنوان سے اتوار کو ہونے والی نشست میں محترمہ پاشا ہارون نے، جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود پوری طرح فعال ہیں، بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں گفتگو کی۔ حمید ہارون میزبان تھے۔ پاشا ہارون نے قائد اعظم کے ساتھ اپنے اہل خاندان کی ملاقاتوں کا، جن میں وہ خود بھی شامل ہوتی تھی، تفصیل سے ذکر کیا اور بتایا کہ جس مقام پر قائد اعظم کی کراچی میں پیدائش ہوئی تھی وہ مقام قائد اعظم خود ان کو دکھانے لے کر گئے تھے۔ پاشا ہارون نے وہ ملی نغمہ بھی سنایا جو وہ قائد اعظم کو سنایا کرتی تھی۔
شیراز اے ملت کو کیا تو نے فراہم، اے قائد اعظم کام آئی گئی آج تیری، اے مفراست اے شاہ سیاست، تا آج سریا ہے اب اسلام کا پرچم، اے قائد اعظم۔
حمید ہارون نے پاشا ہارون سے پوچھا،
واٹ از مسٹر جناز ریئیکشن؟
ہی واز سو شائی، ہی ہیڈ اے نیپکن، اٹ واز آفٹر ڈنر اینڈ ہی ہیڈ اے نیپکن ان ہز ہیڈ اینڈ ہی واز رولنگ اٹ لائک دیٹ۔
وہ کہہ رہی تھی کہ مسٹر جناح بہت شائی تھے اور یہ قصہ سن کر وہ آپ کے نیپکن کو رول کرتے رہے۔ پہلے روز معروف بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور بھی ایک نشست میں شریک تھی، جس کے دوران میں انہوں نے کہا کہ انہیں دھوپ کنارے سمیت پاکستانی ٹی وی ڈرامے بہت پسند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فیشن بھی بھارت میں مقبول ہو رہے ہیں۔ شرمیلا ٹیگور نے جب کہا کہ دوبارہ بلایا گیا تو خوشی سے وہ آئیں گی تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پاکستان کی سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کنٹمپرری گریٹ گیمز کے عنوان سے نشست میں شرکت کے دوران کہا کہ گلوبل چیلنجز میں شناخت کا مسئلہ ملائزم یا ماڈرنزم سر فہرست آ چکا ہے۔ ایک اور اہم نشست فرام مزار ٹو مدرسہ کے عنوان سے ہوئی. معروف ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اس نشست میں شریک تھے. انہوں نے اس نشست میں جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا,
یہ ایک جائزہ لینے کی کوشش تھی کہ کیا ہمارا معاشرہ سخت گیری کی جانب مائل ہے, کیا ہمارے ماضی میں ایسے رویے تھے جن کو ہم انسان دوستی سے تعبیر کر سکتے ہیں, اور کیا ان رویوں کا تعلق اس قسم کی مذہبی وابستگی سے تھا جو ایک مزار کے گرد یا ایک تصوف سے مرتب جو ایک مذہبی یا دینی جذبہ ہے اس میں پیدا ہوا کرتی ہے.
ایک سوال کے جواب میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا,
تو ہمیں ان حقیقتوں کا ادراک کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یا تو ہم اپنی ریاست کو بدلنے کا کوئی طریقہ کریں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا, یا ہم سماج اور تمدن سے کوئی مکالمہ کریں یا مکالمہ سماج اور تمدن میں پیدا کریں. اس کے بھی امکانات اس وقت کم ہیں, اور اسی لیے اس قسم کے جو اجتماع ہیں, اس قسم کی جو تقاریب ہیں وہ انتہائی اہم ہیں.
دو روزہ اس ادبی میلے میں کتابوں کی نمائش میں بھی لوگوں کی بہت دلچسپی رہی, اور دونوں دن کی تقریبات کے اختتام پر سٹیج ڈرامہ لو لیٹرز پیش کیا گیا. اس ڈرامے میں لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ہال میں کئی لوگ زمین پر بیٹھے رہے اور ڈرامے سے لطف اندوز ہوتے رہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شام کے اندر اور بیرونی ملکوں میں پناہ لینے والے شامی باشندوں دونوں کی مدد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک میں 5 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اب جبکہ بین الاقوامی برادری متحارب فریقوں کو مذاکراتی میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے, شام کے لوگ بدستور مصائب کا شکار ہو رہے ہیں. شام کی جنگ ایک ایسے بحران کا باعث بن چکی ہے جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, جبکہ 1.7 کروڑ لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے. شام کی کل آبادی میں سے لگ بھگ نصف کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. ان میں سے تقریباً 40,60,000 افراد پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں, جبکہ مزید 60,50,000 لوگ اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں. ان لوگوں کو جن بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے نمٹنے کی کوشش میں برطانیہ, کویت, جرمنی, ناروے اور اقوام متحدہ نے فروری کے اوائل میں مل کر ایک کانفرنس کی میزبانی کی تاکہ امدادی کاموں کے لیے درکار کثیر فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں. اس کانفرنس میں 11 ارب ڈالر کے عطیات کے وعدے کیے گئے, 5 ارب 80 کروڑ ڈالر سن 2016 کے لیے اور مزید 5 ارب 40 کروڑ ڈالر سن 2017 اور سن 2020 کے درمیان دیے جانے کے وعدے کیے گئے ہیں. کانفرنس کے دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ کی جانب سے زندگی بچانے سے متعلق انسانی ہمدردی کی امداد کی مد میں لگ بھگ 601 ملین ڈالر کی اضافی معاونت کا اعلان کیا, جس کے بعد شام کی جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امریکہ کی جانب سے اب تک دی جانے والی انسانی ہمدردی کی کل مالی مدد 5 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ان فنڈز کا, جن کا گزشتہ ہفتے اعلان ہوا ہے, خطے بھر کے لوگوں کو انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کی جائے گی اور ان ملکوں کی مدد کی جائے گی جو ان شامی پناہ گزینوں کی بڑی بڑی آبادیوں کی میزبانی کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کیری نے اردن اور لبنان میں امریکہ کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں ترقیاتی معاونت کے لیے 29 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی مدد کا اعلان کیا. دنیا بھر سے 11 ارب ڈالر کا عطیہ بہت بڑی رقم ہے, لیکن ضروریات بھی بے تحاشا ہیں. اس لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کے لیے انسانی ہمدردی کی فنڈنگ کی اپیلوں پر اپنے مجموعی رد عمل میں کم از کم 30% تک اضافہ کرے. ہم کم از کم 10 ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ فنڈز کے وعدے کریں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں. ہم ان 10 ملکوں پر پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے پر زور دیتے ہیں جنہوں نے ماضی میں کبھی ایسا نہیں کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کثیر فریقی ترقیاتی بینکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اردن اور لبنان جیسے ملکوں اور میزبان برادریوں کی مدد کے لیے سہولیات اور روزگار پیدا کرنے میں معاونت سے متعلق پروگراموں کے لیے مراعاتی سرمایہ کاری کے ذریعے مدد کے طریقے تلاش کریں. انہوں نے کہا, اور ہم پناہ گزینوں کی صرف رہائش کے مسئلے پر ہی نہیں بلکہ تعلیم اور ملازمتوں کی فراہمی کے ذریعے انہیں خود پر انحصار کرنے کے قابل بنانے اور معمول کی زندگی پر واپس لانے میں مدد دینے پر بھی خصوصی توجہ دینے پر زور دے رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے تعلیم اور ثقافت کے ادارے یونیسکو کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں اردو کے ذریعے تعلیم سے علاقائی زبانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلام آباد میں لوک ورثے کے زیر اہتمام پاکستان کی علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کے فروغ کے سلسلے میں دو روزہ میلے میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یونیسکو نے مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے کہا ہے کہ کثیر النسلی معاشروں میں بچوں کو اس زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق پاکستان جیسے متنوع معاشرے کے اسکولوں کی اکثریت میں اردو کو ہی ذریعہ تعلیم رکھا گیا ہے، جو کہ ضرورت کے مطابق ایک سہل نظام تو ہے، لیکن اس سے ایسی مخاصمت بھی پیدا ہوتی ہے جو ثقافتی اور سماجی عدم مساوات کا سبب بنتی ہے۔ اسلام آباد میں مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ ایک میلے میں شریک سماجی، ثقافتی اور ادبی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ مادری زبانوں کو اہمیت دے کر معاشرے میں ہم آہنگی اور سماجی میل جول کو بڑھانے میں مدد لی جانی چاہیے، جس سے عدم برداشت اور مخاصمت کا خاتمہ کرنے میں قابل ذکر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ معروف ادیبہ اور پاکستان میں لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فوزیہ سعید بھی اس تاثر سے متفق دکھائی دیتی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مادری زبانوں کے بارے میں سوچ یہی ہے کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے بے معنی ہے، جو کہ ایک غلط سوچ ہے۔
ہم اپنی مادری زبانوں کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آگے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے وہ بے معنی ہے۔ تو جس معاشرے میں جو تہذیب جو ہے یا جو معاشرہ جو ہے وہ اپنی زبانوں کو گھٹیا سمجھے، وہاں زبانیں مریں گی ہی۔ یہ جو ایک ٹیبو ہے اور یہ جو سوچ ہے، یہ اچھے معاشروں کی سوچ نہیں ہوتی۔ ایسی وہ معاشرے جس میں ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی اگلی جنریشن کو ایک اپنی ساخت دینی ہے، ایک شناخت دینی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہماری بہت سے رنگ ہیں اور ہم ایک ڈائیورس سوسائٹی ہیں، اسی لیے تو ہم فیڈریشن ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمارا اسٹرکچر پورا جو ہے اٹ کالز فار ڈائیورسٹی، اٹ کالز فار رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی۔ ہم ایک فیڈریشن ہیں، ہماری کئی اکائیاں ہیں، ان اکائیوں کے کئی رنگ ہیں، ان اکائیوں کی کئی زبانیں ہیں۔ ہم ان کو مانے بغیر کیسے ایک دوسرے کو گدم گتا ایک بناتے چلے جائیں گے، ایک رنگ دے دیں گے، ایک ہی اس کو آواز دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے دوریاں بڑھتی ہیں، اس سے اینیموسٹیز بڑھتی ہیں، اس سے ایک دوسرے کے وہ گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے قوموں کو۔ جتنی ڈائیورسٹی کو آپ اپریشیٹ کریں گے، اتنی ہی اینیموسٹیز گھٹیں گی، اتنا ہی قریب آئیں گے۔
پاکستان اکادمی ادبیات کے چیئرمین ڈاکٹر محمد قاسم بوگیو کا کہنا ہے کہ ادب، ثقافت اور ماضی کے ورثے کو نوجوان نسل سے روشناس کروا کر اور انہیں اس کی ترغیب دلا کر مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔
ثقافتیں اس طرح بنتی ہیں، لوک ادب اس طرح نکلتا ہے کہ بھائی منگلنگ ہوتی ہے مختلف تہذیبوں کی، مختلف ثقافتوں کی۔ تو اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اور ان کو جب گایا جاتا ہے تو ان کا امپیکٹ اور اپنی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ فنکار جن کو علم بھی نہیں ہے، کوئی آفیشیل سرکاری تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ کوئی گیت گانے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کے مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا امپیکٹ ہے۔ اب اگر ان کو آپ بڑھائیں گے تو وہ لوگ جو کسی دوسرے اثرات میں آ کے دوسرے مختلف وقتوں پہ جو مختلف قسم کے اسرار میں آ کے اور کوئی غلط کام نفرت پھیلاتے ہیں, کرمنل بنتے ہیں, تو ان کی وہ مطلب کرمنلٹی وہ نفرتوں کم کرنے کے لیے بھی یہ ادب اور کام آ سکتا ہے.
فوزیہ سعید اور ڈاکٹر قاسم بھوگیو دونوں ہی کا ماننا ہے کہ مادری زبانوں کی ترویج سے ثقافتی ہم آہنگی کو تقویت مل سکتی ہے جو کہ ایک صحت مند معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی چار روزہ بھوک ہڑتال ختم ہو گئی ہے. سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اس عدالتی فیصلے کے خلاف علامتی احتجاج کر رہی تھی جس کے تحت پارٹی کے رہنما الطاف حسین کے بیانات کی میڈیا نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے. کراچی سے رپورٹ دی ہے شہزاد حسین نے.
پیر کو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی چار روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا چوتھا اور آخری دن ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکن اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر کو نشر کرنے پر عائد پابندی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جمعے کو شروع ہوا تھا. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کراچی کے نامزد ڈپٹی میئر ارشد وہرا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایم کیو ایم کے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کر کے ایم کیو ایم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا.
پنجاب میں اور پشاور میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 25 تک جو ہے کنٹینیو رہے گا اور آج ہی یہاں پہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ تو ایک ٹوکن شو کہہ لیں آپ اس کو. علامتی مطلب بھوک ہڑتال جو تھی وہ یہ تھی تاکہ ایک میسج جائے کہ بھائی ہم ہمارے کارکنان ہمارے لوگ ہمارے شہر کے لوگ قائد تحریک الطاف بھائی کے ساتھ ہیں اور ان پہ جو پابندی لگی ہے یہ بالکل غلط پابندی ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر ایک کو بولنے کی مکمل آزادی, ہر شہری کو پاکستان کے شہری کو بولنے کی مکمل آزادی ہے.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس صورتحال پر کچھ یوں روشنی ڈالی.
میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کو یا اس کے بعد سپریم کورٹ کو ضرور اس کراچی ہونے والے احتجاج پہ توجہ دینی ہوگی اور اس پابندی کے خاتمے اور اس کے بعد الطاف حسین کی لندن سے تقاریر کے معاملے میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور طے ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس میں پارٹی بن کے کوئی ایسا طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 19 کے مطابق جو ہے وہ ہر شخص کو آزادی اظہار کا موقع ملے, مگر کسی بھی شخص یا فرد کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا کو دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے پروگرام منعقد کرانے کی کوشش کرے. یہ دونوں چیزیں بائے وقت ہونی چاہیے.
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی, اشتعال انگیز بیانات سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پامپور قصبے کے مضافات میں 3 کشمیری عسکریت پسندوں کو بھارتی افواج نے 48 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ہلاک کر دیا. سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع ایک سرکاری عمارت میں محصور عسکریت پسندوں کو زیر کرنے کے لیے بھارتی فوج نے مارٹر بم اور راکٹ استعمال کیے جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ تقریباً 48 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد پیر کی سہ پیر ختم ہو گئی. شدید بمباری سے کثیر منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور زوردار دھماکوں کے بیچ اس کی بالائی منزل سے آگ کے شعلے بلند ہوئے. اس سے پہلے فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے بیچ فوجی کمانڈوز نے 3 عسکریت پسندوں کو عمارت کی اوپری منزل کے ایک ہال تک محدود کر کے فیصلہ کن حملہ کیا. نیز عمارت کے تمام حصوں کو ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لے لیا. عسکریت پسند آخری دم تک لڑتے رہے اور ان کی فائرنگ اور دستی بموں کی زد میں آ کر 2 فوجی کپتان اور ایک کارپورل اپنی جان گنوا بیٹھے. کئی فوجیوں کے چوٹیں آئیں. آپریشن کے دوران فوج کو بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG کی مدد بھی حاصل رہی. فوج نے محصور عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال کیے جبکہ علاقے کے اوپر فوجی ہیلی کاپٹر بھی گشت کرتے دیکھے گئے. جب سنیچر کو مقامی وقت کے مطابق شام چار بجے اس وقت شروع ہوئی تھی جب عسکریت پسندوں نے سری نگر سے 16 کلومیٹر جنوب میں واقع پامپور سمپورا کے علاقے سے گزرنے والی سی آر پی ایف کی ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا اور پھر قریبی کثیر المنزل عمارت میں پناہ لی۔ عسکریت پسندوں کی فائرنگ اور جوابی کاروائی کے دوران سی آر پی ایف کے 2 اہلکار اور ایک مقامی شہری عبدالغنی میر ہلاک ہوئے تھے۔ تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے تینوں عسکریت پسندوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، ان کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم نئی دہلی میں سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل پرکاش مہرا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لگتا ہے کہ اس کی کانوائے پر کیے گئے حملے کے پیچھے لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے۔ محصور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری تھا کہ قریبی قصبے پامپور میں کرفیو جیسی بندشوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے جب اس مقام کی طرف پیش قدمی شروع کی جہاں جھڑپ ہو رہی تھی تو حفاظتی دستوں نے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ مظاہرین نے حفاظتی دستوں پر سنگباری کی اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے جن میں 5 پولیس والے بھی شامل ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یوگنڈا میں پولیس نے اپوزیشن لیڈر کیزا بیسیجے کو پیر کے روز دوبارہ گرفتار کر لیا۔ چند روز پہلے وہ صدارتی انتخاب ہار گئے تھے جس پر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ بیسیجے پیر کے روز دارالحکومت کمپالا میں انتخابی کمیشن کے ہیڈ کوارٹر جانے والے تھے تاکہ وہ انتخابات کے خلاف قانونی شکایت داخل کرنے کے لیے ثبوت حاصل کر سکیں۔ عہدیداروں نے ان کی جماعت کے صدر دفتر پر بھی چھاپہ مارا اور وہاں سے دستاویز اور اعداد و شمار اکٹھا کر لیے۔ بیسیجے کو پچھلے ہفتے کئی بار گرفتار کیا گیا۔ جمعرات کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر یوویری میسوینی ایک اور صدارتی مدت کے لیے کامیاب قرار پائے تھے۔ بولیویا کے صدر نے آئین میں تبدیلی کی ایک کوشش کی ہے جو انہیں چوتھی مدت کے لیے صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دے گی، لیکن اتوار کے صبح ایک ریفرنڈم کی ووٹوں کی گنتی میں لگتا ہے کہ وہ شکست کھا رہے ہیں۔ ایوو موریل سن 2019 میں چوتھی مرتبہ مسلسل صدارتی انتخاب لڑنا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ووٹروں نے ریفرنڈم میں انہیں معمولی برتری سے شکست دی ہے، لیکن نائب صدر ایورو گارشیا نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مقابلہ اتنا سخت ہے کہ نتیجہ واضح نہیں ہو سکتا۔ ووٹر اس معاملے پر برابر کے تقسیم ہیں۔ اتوار کے روز لندن کے میئر بورس جانسن نے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کی مہم میں شامل ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جانسن برطانیہ کے مقبول ترین مگر غیر روایتی سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ اس وقت قدامت پسندوں میں نمایاں ہو گئے جب انہوں نے اپنے ساتھی قدامت پسند کیمرون کے اس نظریے سے اختلاف کیا کہ 28 رکنی یورپی یونین میں شامل رہنے میں ہی برطانیہ کی بہتری ہے۔ جانسن کے الفاظ،
I've decided after a huge amount of heartache because I did not want to do anything. I wanted, the last thing I wanted was to go against
بڑے دکھ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈیوڈ کیمرون یا حکومت کے خلاف جانا میری آخری ترجیح ہوتی، مگر شدید دکھ کے بعد میرے خیال میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ کے لیے مہم چلاؤں گا یا جو بھی موضوع ہوگا۔ میرے خیال میں ایسے بہت سے موضوع ہیں، مگر میرے خیال میں یہ بنیادی بات ہے کیونکہ میں اس ملک کے لوگوں کے لیے بہتر فیصلہ چاہتا ہوں، ان کا پیسہ بچانے کے لیے اور کنٹرول واپس لینے کے لیے، اور میرے خیال میں اس سب کا مقصد یہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کیمرون دیگر یورپی رہنماؤں سے کچھ رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تاکہ برطانیہ کی یورپی یونین میں شمولیت برقرار رہے۔ جانسن یہ کہتے ہوئے عشروں سے برسلز میں قائم یورپی یونین پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے روابط تجارت اور تعاون کی بنیاد پر ہوں، نہ کہ سیاسی منصوبے کے طور پر۔ کیمرون نے اس مسئلے پر ریفرنڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ کوئی اتفاقی رائے لندن کو بعض ایسے تقاضوں سے زیادہ تر تحفظ فراہم کرے گا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جیسا کہ یورپی یونین کے برطانیہ میں مقیم باشندوں کو یکساں مراد دینا اور یورو کرنسی کے 19 ملکی بلاک کے ارکان کے لیے مالی امدادی پیکج میں مالی تعاون کرنا، حالانکہ برطانیہ یورو کرنسی استعمال نہیں کرتا۔ کیمرون نے اتوار کے صبح برطانوی ٹیلی ویژن پر جانسن کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یورپی یونین میں شمولیت برقرار رکھنے کی مہم کی حمایت کریں۔ کیمرون کہتے ہیں کہ برطانیہ کی قومی سلامتی کا بہتر تحفظ یورپی یونین میں شامل رہنے میں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں نئے آئین کی تشکیل سے متعلق مذاکرات کی ناکامی کا الزام صدر رجب طیب اردوان کی پارلیمانی نظام حکومت کو ایک صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کی خواہش پر عائد کیا جا رہا ہے۔ صدر اردوان پہلے ہی صدارتی نظام کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ صدارتی دفتر کی جانب سے حمایت کے فقدان سے ملک امکانی طور پر ایک نئے عام انتخابات کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
مختلف جماعتوں پر مبنی آئینی کمیشن کا ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے باعث تیسرے ہی اجلاس کے بعد ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ صدر اردوان کی حکمران جماعت اے کے پارٹی ایک نیا آئین متعارف کرانے کے لیے درکار پارلیمنٹ کی پانچ تہائی اکثریت سے بدستور محروم ہے، جس کی بعد میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے تصدیق ہوگی۔ ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صدر پہلے ہی قبل از وقت انتخابات کی جانب دیکھ رہے ہوں۔ ان کے الفاظ،
If he can't succeed to find some minimum 20 opposition members in the parliament to support his draft constitution for presidential system, he will take the country into snap elections by accusing the opposition to block Turkey's way. اگر وہ پارلیمنٹ میں اس اختلاف کے کم از کم لگ بھگ
20 ارکان تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جن کی انہیں صدارتی نظام سے متعلق اپنے آئینی مسودے کی حمایت کے لیے ضرورت ہے، تو وہ حزب اختلاف پر یہ الزام لگاتے ہوئے ملک کو جلد انتخابات کی طرف لے جائیں گے کہ وہ ترکی کے اس راستے کو روک رہی ہے جو اسے ملک کی فوری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ الفاظ تھے ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کے۔ صدر اردوان پہلے ہی ایک ملک گیر مہم شروع کر چکے ہیں جسے غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہم میں وہ 1982 کے اس آئین کے تحت کام کرنے والے موجودہ پارلیمانی نظام کی جگہ ایک مضبوط صدارتی نظام لانے کی اپیل کر رہے ہیں جسے اس دور کے فوجی حکمرانوں نے تحریر کیا تھا۔ صدر اردوان یہ دلیل دیتے ہیں کہ ترکی کو تیزی سے معاشی ترقی دلانے کے لیے نئے صدارتی نظام میں نگرانی اور توازن قائم رکھنے سے متعلق بہت سی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادر گرسل کے۔ صدر اردوان پہلے ہی ایک ملک گیر مہم شروع کر چکے ہیں جسے غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہم میں وہ 1982 کے اس آئین کے تحت کام کرنے والے موجودہ پارلیمانی نظام کی جگہ ایک مضبوط صدارتی نظام لانے کی اپیل کر رہے ہیں جسے اس دور کے فوجی حکمرانوں نے تحریر کیا تھا۔ صدر اردوان یہ دلیل دیتے ہیں کہ ترکی کو تیزی سے معاشی ترقی دلانے کے لیے نئے صدارتی نظام میں نگرانی اور توازن قائم رکھنے سے متعلق بہت سی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کا نظام ایک آمرانہ نظام ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب ترکی کو اپنی سرحد پر شام کی بڑھتی ہوئی خانہ جنگی اور کرد باغیوں کے ساتھ ایک نئی لڑائی کا سامنا ہے، مسٹر گرسل کہتے ہیں کہ صدر اور ان کے حامی ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں۔
We see, for example, staunchly pro-Erdogan Islamist newspaper putting a headline, Presidency or Chaos. Now, with all of his media power,
وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردوان کے ایک کٹر حامی اخبار نے یہ سرخی جمائی ہے کہ صدارتی نظام یا افراتفری، اور اب اس طرح میڈیا کی اپنی ساری طاقت کے ساتھ، اپنی شخصیت کی مذہبی کشش کی طاقت اور اپنی قیادت کی خوبیوں وغیرہ کے ساتھ وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے تخلیق کردہ صدارتی نظام کے بغیر ترکی جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر گرسل کے۔ اب جبکہ اردوان زور دے رہے ہیں کہ ان کے ملک کو آئینی اصلاحات کی فوری طور پر ضرورت ہے، یہ قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں کہ عام انتخابات اس سال منعقد ہو سکتے ہیں، لیکن گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی کنسلٹنٹ عطیلا یسیلادہ کہتے ہیں کہ اگرچہ صدر بدستور ایک مضبوط سیاسی شخصیت ہیں، تاہم اگر وہ دو برسوں میں تیسری بار عام انتخابات کی طرف جائیں گے تو وہ ایک بڑا جوا کھیلیں گے۔ ان کے الفاظ،
Times of trouble, the people want a strong leadership, but there comes a point where the trouble lasts too long and people start doubting that strong leadership. So if Erdogan were to choose an early election, this time he may be
جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ ایک مضبوط قیادت چاہتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جب مشکل وقت کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے اور لوگ اس مضبوط قیادت پر شک و شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر مسٹر اردوان اس مرتبہ جلد انتخابات کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں خراب معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک کبھی ختم نہ ہونے والی کشیدگی اور تناؤ کی بنا پر سزا مل سکتی ہے. اور آیاما کے ان جائزوں کی روشنی میں جنہیں میں غیر جانبدارانہ سمجھتا ہوں، لوگوں کی اکثریت صدارتی نظام کے فلسفے کے بارے میں بدستور غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے. یہ الفاظ تھے گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی کنسلٹنٹ عطیلہ یسیلادہ کے. لیکن ان اطلاعات کے باوجود کہ مسٹر اردوان کی جماعت کے اندر ایک مضبوط صدارتی نظام کے بارے میں عدم اتفاق موجود ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے میں کہ مسٹر اردوان پارٹی پر ایک آہنی گرفت اور بیشتر مرکزی میڈیا پر مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں، وہ بدستور اپنا مقصد حاصل کرنے کی بہت اچھی پوزیشن رکھتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی. پھر کار فون متعارف کروایا گیا، اور دو یا تین عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا. آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے، اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے. مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے. ہوا یہ کہ چلی کی تین طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا. یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں، اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی. اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین اروانا کہتی ہیں،
Digo, está lleno de planta, Camila, se le ocurre decirle a la planta, ¿por qué no tenía enchufes si hay tanta planta acá?
پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کیمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا. اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا. ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا، جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی. موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے آنٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں، اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا، اور تب ایک دم سب بدل گیا، کم از کم میرے نقطہ نظر میں. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی. فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین اروانا کہتی ہیں،
نوٹ
بک کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں. بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے، مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی توانائی تک بائیو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. کیمیلا روپسچ کہتی ہیں،
O sea que hay un ciclo completo de la planta y al hacer ese ciclo nosotros decidimos incorporarlos a él. Entonces,
ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے. ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو. بائیو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے. ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں دو گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں. دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے. برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے. اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے. کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے TIM1 نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے. تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں. ایما کا کہنا ہے کہ TIM1 نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے.
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلاً دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے. اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ TIM1 نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے.
This is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy.
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے. اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے. اس TIM1 نامی پروٹین کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جرنل سیل رپورٹس میں شائع ہوئی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر واسکو والوویچ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ہوں گے افسر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.